الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: فإذا ذهب الخوف سألقوكم بالألسنة هداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. عزیزان گرامی قدر، اگرچہ میرے ذہن میں اپنی جانب سے بیان کرنے کے لیے مسائل موجود تھے، مگر جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کے سوالات آئے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ پہلے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. چنانچہ آج ایک ساتھ بہت زیادہ سوالات آ گئے، ان میں ایک سوالوں کا پچا ایسا ہے کہ جس کا جواب اگر آج نہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. جن کا یہ پچا ہے ان سے گزارش ہے کہ کل ضرور تشریف لائیں، اس لیے کہ ان کے سوال کا تعلق فطرے کے مسائل سے ہے، جو اگر ایک آدھ دن ٹال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. زیادہ تر مسائل اس پرچے میں فطرے اور فدیے کے حوالے سے پوچھے گئے تھے، چنانچہ اس کا جواب میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک سوال جو میں ایک مسئلہ یہاں بیان کر چکا تھا اس کے حوالے سے ہے کہ خاتون جنہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے پچھلے سال نہیں رکھے اور ابھی تک نہ فدیہ دیا ہے نہ قضا روزے رکھے ہیں، ایسے میں ان خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ میں گزارش کر چکا تھا کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والی ہے، امکان یہی کہ وہ آغائے سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والی ہوگی، اس لیے کہ آغائے کوئی کے مسائل پر عمل کرنے والی خواتین شاید ہی اب ایسی بچیوں کے جو دودھ پلانے کی منزل میں ہوں، لہذا زیادہ مسئلہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والی خواتین کا ہوگا. تو ان کے ہاں اگر دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے دودھ پلانا خود اس عورت کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے، دونوں وجہ سے اگر اس کو روزہ چھوڑنا پڑ گیا تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ ادا کرنا ہے، اور جو روزہ چھوٹا ہے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. مگر سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آئندہ رمضان شروع ہونے تک نہ اس نے قضا روزے رکھے اور نہ ہی فدیہ دیا تو اب کیا ذمہ داری ہوگی؟ اب اس کی ذمہ داری وہ پرانی والی تو باقی ہے اپنی جگہ پر کہ ایک فدیہ ادا کرنا اور روزے کو قضا کرنا، وہ ذمہ داری تو اپنی جگہ باقی ہے، مزید ایک ذمہ داری اس کی بڑھ گئی کہ آئندہ رمضان تک کیونکہ اس نے روزے کی قضا نہیں کی ہے اس لیے ایک فدیہ سے اور ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اب ایک سال گزر جانے کے بعد ایک فدیہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے، مگر وہ فقط پہلے سال ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اب تک انہوں نے روزے نہیں رکھے، جیسا کہ سوال کا دوسرا حصہ بھی اسی طرح سے کہ ایسے ہی کچھ روزے دو یا تین سال پہلے کے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر دو تین سال پہلے اس طرح سے روزے چھوٹے تھے اور اب تک ان روزوں کی قضا نہیں کی ہے، تو پہلا رمضان شروع ہونے پر تو ایک فدیے کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایک قضا اور دو فدیے بن گئے۔ لیکن اب بعد میں جتنے رمضان آتے جائیں گے، دو چار آٹھ دس بیس پچاس، جتنے رمضان آتے جائیں گے ان میں ہر ایک کے لیے الگ الگ فدیہ نہیں دینا، فقط پہلے رمضان کے لیے ایک فدیہ دینا ہے۔ چنانچہ ان خاتون کو چاہے دو سال پہلے انہوں نے روزے چھوڑے ہیں، چاہے چار سال پہلے روزے چھوڑے ہیں، یا پچھلے سال کی بات ہے اور یہ رمضان شروع ہو گیا، تو روزے کی قضا کرنی ہے اور دو فدیے دینے ہیں، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے جو دودھ پلانے کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، اور ایک دوسرا رمضان آ جانے کی وجہ سے کہ دوسرے رمضان آنے تک بھی انہوں نے روزے کی قضا نہیں کی۔ اور ایک اور مسئلہ جس کا تعلق شیئرز کے مسائل سے ہے، میں بینکنگ کے کچھ مسئلے چھیڑنے والا تھا مگر شیئرز کا یہ مسئلہ آ گیا ہے تو آج پہلے اسے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ جو ترتیب نہیں یہ ہو گیا سوال آپ اپنے پاس رکھیں۔ یہ جو ترتیب بیان ہو رہی تھی کہ پہلے روزے کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، پھر رفتہ رفتہ اس کی طرف میں توجہ کرنے والا تھا، مگر ایک سوال پوچھا گیا ہے کیا ہم اسٹاک ایکسچینج میں بینک کے شیئر خرید و فروخت کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں بینک کے ڈویڈنڈ یا منافع سے کوئی غرض نہیں، ہم آج خریدیں اور کل بیچ دیں، نہ ہم منافع لیں نہ بونس لیں، صرف ٹریڈنگ کریں۔ تو آیت اللہ خوئی کے مطابق شیئر کی اس ٹریڈنگ کا کیا حکم ہے، یہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے مسئلہ فقط آیت اللہ خوئی کے حوالے سے پوچھا ہے، میں آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے بھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلے جو ان کا سوال اس کے اعتبار سے آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ بینک کی ٹریڈنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جو سوال میں بتایا گیا ہے کہ نہ وہ بونس لیں گے نہ منافع لیں گے، ٹھیک ہے بونس نہ لیں منافع نہ لیں کوئی حرج نہیں، مگر بینک کے شیئر کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک مائنیوٹ سا امکان موجود تھا ان کے پتے میں جو شاید پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، یعنی تھیورٹیکلی وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مگر پریکٹیکلی شاید ممکن نہیں ہوگا۔ تھیورٹیکلی وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ اسی لمحے خریدیں اور اسی لمحے بیچ دیں، تو شاید ایک امکان نکل آئے کہ بینک کے شیئر کی خرید و فروخت آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی صحیح ہو جائے۔ میں نے یہ مسئلہ اس لیے بھی بتایا کہ کچھ لوگ پہلے سے گاہک ڈھونڈ لیتے ہیں، یعنی پہلے مال بیچ دیا ہے اور پھر خرید کے آن دا اسپاٹ اس کو دے دیا، تو شاید ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکلے۔ لیکن اگر یہ شیئر خریدیں اور آدھے گھنٹے کے بعد بیچیں، ایک دن کی بات نہیں کر رہے ہیں فقط آدھے گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد اگر بیچیں تو آدھے گھنٹے میں بینک شیئر بینک سود کا بہت سارا کام کر چکا ہوگا، لہذا آیت اللہ کوئی تو اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ تو بالکل منع کرتے ہیں کہ بینک کے شیئر کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز اور بھی ہے، نہ جانے اب اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ نہیں، اب تو اسٹاک مارکیٹ کی جو حالت ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر بینک کے شیئر کی ایپلیکیشن مارکیٹ میں فلوٹ ہوتی ہے، جیسے امکان یہ کہ حبیب بینک کے شیئر کے حوالے سے گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے، تو بینک کے شیئر کی ایپلیکیشن اگر مارکیٹ میں وہ دے رہے ہیں تو ایپلیکیشن فارم بھرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے بھی بینک کی ایپلیکیشن کا فارم بھر سکتے ہیں، اچھا فارم بھر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد دو ہی پہلو ہیں، تو فارم میں ان کا बैल्टिंग में नाम निकल आया है, नाम नहीं निकलेगा, नाम नहीं निकला तो बात खत्म हो गई। नाम निकल आया तो क्या होगा? अब इनकी जिम्मेदारी होगी कि जब यह नाम निकल आया बैल्टिंग में, तो या तो बैल्टिंग में जैसे ही नाम निकला है वो फॉरन उसी वक्त भेज दें, जैसे कि अब तो फॉर्म की कीमत हो गई, उस चीज की कीमत हो गई, ज्यादा वो मुनाफा कमा सकते हैं। एक पहलू है तो उसी वक्त भेज दें। दूसरा पहलू है कि इतना इंतजार कर सकते हैं कि जब तक कि वो शेयर आपको देना, चाहे वो सीडीसी में दें, चाहे फिजिकल पोजीशन, वो फिजिकल पोजीशन वाला जमाना तो खत्म हो गया, लेकिन सीडीसी में जब तक आपको देना उस वक्त तक आप शेयर्स को अपने पास रख सकती हैं। यानी गोया अभी आपके पास आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आए उससे पहले पहले वो चीज बिक जानी चाहिए। तो शेयर्स की एप्लीकेशन भरने में कोई कबाहत नहीं है, अगर वो निकल आए तो मुनाफा लेने में कोई कबाहत नहीं है, मगर शेयर्स को हाथ में पकड़ने की इजाजत नहीं, उससे पहले पहले उसको अगर आपने भेज दिया तो ये शेयर्स की एप्लीकेशन का काम आयतुल्लाह खोई के नजदीकी बिल्कुल सही हो जाएगा, और आयतुल्लाह तीसानी के नजदीक तो बिल्कुल ही सही है वाला काम। यानी इस मसले को रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, आयतुल्लाह तीसानी के यहाँ शेयर्स की एप्लीकेशन भरना तो वैसे बिल्कुल जायज है, शेयर्स निकल आए तो हाथ में ले लेना भी जायज है। अच्छा, हाथ में लेना चाहिए थे, इसका मसला वही बनेगा जो शेयर की ट्रेडिंग का मसला है, खरीदो फरोख का मसला है। और शेयर की ट्रेडिंग में आयतुल्लाह इस्तानी की ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है कि आज लें और कल बेच दें, या आप उसका डिविडेंड इस्तेमाल ना करें, या शेयर का मुनाफा इस्तेमाल ना करें, नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। ये सब कुछ आयतुल्लाह इस्तानी के यहाँ जायज है, शेयर खरीदना भी जायज है, शेयर बेचना भी जायज है, शेयर रखना भी जायज है, शेयर की एप्लीकेशन भरना भी जायज है, सब कुछ जायज है आयतुल्लाह इस्तानी के यहाँ, एक शर्त के साथ, एक कंडीशन के साथ। वो शर्त क्या है? कि अगर आप किसी बैंक के शेयर रखना चाहते हैं तो शेयर उस बैंक के आला ओहदेदार को किसी तरह से इंटीमेट करना पड़ेगा कि आपके सूद के कारोबार से मैं राजी नहीं हूँ। ये फकत इंफॉर्मेशन उसको देना जरूरी है। अच्छा, सूद के कारोबार से राजी नहीं होगा मतलब ये है कि हो सकता है कि मेरे इस जुमले को बाज लोग मजाक समझें, जिन्होंने पहली मरतबा जुमला सुना है मुझसे, इससे ये वाला जुमला पिछले साल भी आ चुका था, शायद इससे पिछले साल भी आ चुका था, लेकिन पहली मरतबा जो इस वक्त में मुझसे जुमला सुन रहे होंगे वो तो मजाक ही समझ रहे होंगे कि मारा ना क्या बात करना है, कि एक आदमी बैंक के किसी बड़े अफसर से ये कहे कि मैं आपके सूद के कारोबार से राजी नहीं हूँ, तो भाई तुम्हारे तुमसे पूछकर हम कारोबार कर रहे हैं, तुम अगर इजाजत दोगे तो हम कारोबार करेंगे वरना अपना बैंक बंद करके घर चले जाएंगे। बजाहिर ये मतलब समझ में आ रहा है, मगर शर्की मसाइल में ये नहीं देखा जाता। शर्की मसाइल में आपकी जो जिम्मेदारी अगर आपने अदा कर दी तो सामने वाला जो चाहे करता रहे उसके फिर आप जिम्मेदार नहीं रहे। लिहाजा अगर वो सूद का काम कर रहा है, आप शेयर लेने की वजह से उसके पार्टनर बन गए, चाहे 0.0001% पार्टनर बने, मगर पार्टनर बन गए तो पार्टनर होने के नाते से अगर आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप उसको इंटीमेट करते हैं कि भाई ये जो सूद का काम तुम कर रहे हो इससे नाराजी नहीं, फिर वो जाहिर है कि आपकी बात कौन सा सुनने वाला है, वो तो मजाक में उड़ा देगा आपको। हो सकता है कि अगर जरा गुस्से में हो, रोजा उसको लग रहा हो, तो उसे कहे कि वो हो सकता है कि अपने प्यून को बुला कर कहे कि भाई इसको डॉक्टर के पास भेजो, वो शायद उसको बुद्धिमंदर भेजेगा, इस तरह के जवाब दे। मगर उसके बावजूद आपने अगर अपनी जिम्मेदारी पूरे दिन कर दी तो काफी है। अच्छा, ये इंटीमेट करना वहां जाकर ये भी लाजमी नहीं है, आप ईमेल के जरिए से कर लें, फैक्स के जरिए से कर लें, कोई और जरिया इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से उनके आला अधिकारियों को पता चल जाए कि भाई ये आदमी इस तरह की बात बयान करके चला गया। तो आयतुल्लाह तीसानी के नजदीक सारे काम सही हो जाएंगे, फकत उनको इंटीमेट करने की वजह से कि आपके सूद के कारोबार से मैं राजी नहीं। चुनाचो उसके बाद आप शेयर रखें, उसका डिविडेंड इस्तेमाल करें, उसका प्रॉफिट इस्तेमाल करें, जो चाहे इस्तेमाल करें, उसको बेचें, खरीदें, अपने पास रखना चाहें तो रखें, तमाम चीजों की इजाजत मिल जाएगी। ये मसले का फर्क जरा याद रखिएगा, आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह तीसानी का, इसलिए इस मसले में फर्क बड़ा जबरदस्त किस्म का है और मसला भी सूद का मसला है, इसलिए ज्यादा पेश नजर रखना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वादे मोहम्मद। कल भी मैं आपके दरमियान रह नहीं सका था, इसलिए कि मुझे इसके बाद एक और नशिस्त में जाना होता है, तो आज भी मेरे लिए गुंजाइश नहीं होगी, तो हो सकता है कि मैं अपनी गुफ्तगू जरा 5 मिनट पहले खत्म कर दूं, चुनांचे मैंने मसाइल को मुख्तसर रखा है और गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। बाबाज बुलंद एक साल बाद पढ़ने जा रहा हूँ। सूरह आजाद की जुजियात अब آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں. ایک کلی جو واقعہ پیش آیا وہ پروردگار نے ابتدائی آیات میں بیان کر دیا, اور یہ بھی بیان کر دیا کہ سورہ آزاد کو تم یاد کرو کہ کیا ہوا تھا. اور یہ ہمیشہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کسی مقام پر ان سے وہ غلطی ہو جائے تو اپنی پچھلی غلطیوں پر بطور خاص جائزہ لیتی ہے, غور سے اس کا جائزہ لیتی ہے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی. تو پروردگار عالم مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو وہ جنگ احزاب ہوئی تھی وہ تمہیں یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا, تو کامیابی تو تمہیں ملی تھی مگر اس سے دو بڑے گروہ بن گئے تھے, ایک منافقین کا گروہ اور ایک مومنین کا گروہ. اور منافقین کا جو گروہ بن گیا تھا اس کے بھی الگ الگ پورشن تھے, سارے منافقین ایک ساتھ نہیں ملے ہوئے تھے, سب کا ایک ہی نعرہ نہیں تھا, کیونکہ یہ الائٹ فورسز بن کر آئے تھے تو ہر ایک اپنی اپنی بات بیان کر رہا تھا. تو تین بڑے بڑے گروہ تو کم از کم وہاں بن گئے اور تینوں نے الگ الگ اپنا نعرہ لگایا وہاں پر. جب ایسی صورت حال پیش آتی ہے کہ جہاں حالات بہت کٹھن ہوں, بہت مشکل حالات ہوں, وہاں وہ افراد بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ جن کو 100% معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا حق پر ہے. اور اگر حالات بہت سازگار ہوں, ماحول بہت اچھا ہو, بینیفٹ سامنے دکھائی دے رہے ہوں, تو ایسے لوگ کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل باطل پر ہے, سامنے والا بالکل غلط ہے, مگر اس کی بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک آج آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کیا ہوا, 100% اگر معلوم ہو کہ سامنے والا غلط ہے مگر پھر بھی ہاں میں ہاں ملا, نہیں نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو تو حق, آپ کا تو حق ہے, آپ کو تو بننا چاہیے, یہ ہے وہ, یعنی انسانیت کا طریقہ کار آپ پیش نظر رکھیے. کیا ہے انسانیت کا بڑا مجموعہ, ایک میجورٹی انسانیت وہ یہ نہیں دیکھتی کہ حق کس کے ساتھ ہے باطل کس کے ساتھ, انسانیت کی بڑی میجورٹی اس کو دیکھتی ہے کہ میرا بینیفٹ کس میں, ان کے ساتھ جانے میں یا ان کے ساتھ جانے. اگر حق کا پتہ بھی چل جائے مگر پتہ چلے کہ نہیں بینیفٹ ان کے ساتھ نہیں, چھوڑ دیں گے ساتھ. دوسرے معاملے میں اگر پتہ بھی چل جائے کہ یہ 100% باطل پر ہے مگر بینیفٹ ان کے ساتھ لگے تو ان کا ساتھ دیں گے. یہی معاملہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش آیا. اب ان سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی ہستی ہے ہی نہیں, جب ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں تو عام آدمی کے لیے تو بہت معمولی بات ہے اس طرح کی چیزیں ہونا, لہذا خود رسول کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے اور منافقین کے تین گروہ بن گئے. ایک گروہ کیا کہتا ہے, ایک گروہ کا نعرہ یہ, اچھا ویسے اور چھوٹے چھوٹے نعرے بہت سارے لگے ہوں گے مگر ایک گروہ کا نعرہ یہ تھا کہ اے مدینہ کے رہنے والوں یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے, چلو واپس چلتے ہیں. ایک گروہ کا نعرہ یہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے, میں آیتیں پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے انہیں آپ کے سامنے بیان کروں مگر وقت کی قلت کے پیش نظر یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا. ایک گروہ قرآن ایسا بتا رہا ہے کہ جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, واپس چلتے ہیں. وہاں رسول موجود ہیں اس کے باوجود رسول کے سامنے اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ واپس چلتے ہیں, ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے. دوسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے, خود وہ چل کے رسول کے پاس آ گیا اور رسول کے پاس آ کے وہ جو خوشامدی لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے مسکین ہیں, ہم لوگ بڑے غریب لوگ ہیں, ہمارے گھر میں پیچھے کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمارے گھر تو بالکل کھلے ہوئے پڑے ہیں, تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. ایسے موقع جبکہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم چلے جائیں. اچھا عجیب بات یہ کہ جب انہوں نے آ کے اس طرح کی بات پیش کی تو رسول نے ان کو اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ تم. یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل, کتنا بھروسہ ہے اللہ کے رسول کو کہ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ بچے, تب بھی جو اللہ نے نصرت کا وعدہ مجھ سے کیا ہے وہ نہ وعدہ اپنی جگہ ضرور پورا ہوگا. یہ توکل اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو آج ہمارے کنٹری کے جو حالات پیش آئے ہیں یا لوگوں کے سامنے ہیں ان کی وجہ سے کبھی گھبرائے گا نہیں کہ ارے میرا بزنس بالکل فلاپ ہو گیا, میں ہزاروں نہیں لاکھوں کما رہا تھا اس وقت بالکل بزنس ٹھپ ہو کے بیٹھ گیا, ارے اس وقت کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے, ارے اس وقت معاشرے میں سوسائٹی میں پیس ہو امن تباہ ہو گیا ہے, یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور راستہ نہ ملے تو اس طرح کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی ہو جائے اس کے ذمہ دار یہ مولوی لوگ ہیں. بھائی اگر ایک چھوٹا سا دہشت گرد گروپ یہ کام کر رہا ہے تو کیا یہ دہشت گرد گروپ مولویوں نے بنایا ہے؟ علماء نے بنایا ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی الگ سازش ہو رہی ہے, ایک الگ طریقہ کار ہے پوری دنیا میں. ورنہ آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان لوگوں کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے کسی کو پتا نہیں چل رہا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. بھائی اتنی بڑی بڑی سپر پاور موجود ہے, اتنا ان کا کمپیوٹرائز نظام موجود ہے, اتنے ان کے سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی سوئی گری ہوئی ہو تو اس کی بھی وہ تصویر لے کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ادھر سوئی گری ہوئی ہے, اور وہ بھی ہزاروں میل کے فاصلے سے. تو ان کو بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ راکٹ اور میزائل کہاں سے آ رہے ہیں. یہ خود ہی بات کو بہت ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہے, یہ چیز خود ہی اس سارے معاملے کو بہت ڈاؤٹ فل بنا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ہے. ورنہ علماء ایسا کام کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چال بازیاں, یہ ساری سیاست بازیاں یہ عام طور پر علماء کیا نہیں ہوتی, مگر اس کے باوجود نام چونکہ اسلام کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شدت کے ساتھ نام اسلام کا استعمال کیا جا رہا ہے, لہٰذا مورد الزام علماء کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ علماء ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس ساری سچویشن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود ایک الگ سیاست کا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 100 سال کی پلاننگ ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ فقط ایک دو سال کا مسئلہ نہیں ہے, روس کے خلاف جو انہوں نے سر جنگ لڑی ہے وہ 60 سال 60 ایئرز انہوں نے روس کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی, اور مسلمانوں کے خلاف یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ بھی شارٹ ٹرم پلاننگ والی جنگ نہیں لگتی ہے, یہ بہت لانگ ٹرم والی پلاننگ ہے. اور لانگ ٹرم پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا مسلمانوں کا حشر کر دو کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے فلسطین ہے, فلسطین کے مسلمان ہیں. اکثر میں گزارش کرتا ہوں کہ جب فلسطین اور اسرائیل آزاد ہوئے تھے تو ان دونوں کی طاقت کا توازن اگر ہم مثال میں بیان کرنا چاہیں تو اتنا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھ میں تلوار تھی اور فلسطینیوں کے ہاتھ میں خنجر تھا. تو تلوار والا ذرا لمبے آلے والا ہوتا ہے, وہ دور سے وار کر کے سامنے والے کو قتل کر سکتا ہے, مگر بہرحال سامنے والے کے پاس بھی خنجر ہے, اگر وہ ہوشیاری سے لڑے تو تلوار والے کو بھی مار سکتا ہے. تو طاقت کا توازن فقط تلوار اور خنجر کی حد تک تھا, مگر آج طاقت کا توازن کتنا بگڑ گیا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں وہی خنجر ہے مگر اسرائیل کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے. اتنا زیادہ طاقت کا توازن بگڑ گیا, یعنی اتنا کمزور کر دیا ہے فلسطینیوں کو, اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کا دانا, ان کا پانی, ان کا نمک, ان کا کھانا, ان کے ٹرانسپورٹیشن, ہر چیز اسرائیل کے کہنے کے مطابق ہو. اگر اسرائیل چاہے گا تو ان کو پانی ملے گا, اسرائیل چاہے گا تو ان کو کھانا ملے گا, اسرائیل چاہے گا تو ان کو کوئی آدمی باہر جا سکتا ہے, اسرائیل چاہے گا تو ان کا بچہ دوا حاصل کر سکتا ہے, ہر چیز اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئی. 100 سال کی پلاننگ اگر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح سے کی ہے تو مسلمانوں کی یہ کیفیت 100 سال کے بعد ان کی پلاننگ کے مطابق ہو سکتی ہے. اگر مسلمان نہ سمجھے, اگر یہ باز نہ ہے خصوصیت یہ شدت پسند اور یہ دہشت گرد قسم کے اپرادھ, اگر یہ باز نہ ہے تو 100 سال کے بعد مسلمانوں کی یہ کیفیت بڑی آسانی سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد مسلمانوں کو ایسا بنا دیں گے. ہاں ایسے میں میری کیا ذمہ داری ہے, ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری پکڑ ہم اتنا سمجھیں کہ کسی جگہ پہ جا کے احتجاج کر لیں, اسرائیل کے پرچم جلائیں, امریکہ کے پرچم جلائیں, زندہ باد مردہ باد کریں, ہم نے کہا ہم سمجھیں کہ ہم نے اسرائیل کو شکست دے دی, ہم نے فلسطین, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, ہم 10 مرتبہ امریکہ کا پرچم اپنے پیروں تلے روند کر اور کود کود کر اسے بہت میلا کر دیں, تو کیا واقعی امریکہ شکست کھا گیا یا اسرائیل واقعی شکست کھا گیا؟ یہی طریقہ کار ہوگا. جب تک کہ اس میں ایسی پلاننگ نہ کی جائے کہ ہمارے ہاتھ طاقتور, ہمارے بازو میں قوت پیدا ہو, ایسی پلاننگ نہ ہو, اس وقت تک یہ سب بیکار ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میں ایسے علاقے میں رہ رہا ہوں کہ جہاں آپ جیسے شریف افراد ہیں, اسی طرح کی میری زندگی ہے, نہ کسی سے لڑنا, نہ کسی سے جھگڑنا, نہ کوئی ہتھیار سے واسطہ, کوئی چیز نہیں, مگر وہ محلے میں دوسرا آدمی موجود ہے وہ نہ صرف کہ محلے کا بدماش ہے بلکہ وہ سمجھے کہ پورے شہر کا سب سے بڑا بدماش ہے, اور اس کے بعد طرح طرح کے ہتھیار بھی موجود ہیں, عقل لیت نہیں ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اب ان میں سے جب ایسی صورت حال میں کوئی زندگی بسر کر رہا ہو، ایک بالکل شریف آدمی ہے جس کا نہ ہتھیار سے کوئی تعلق، نہ پیسے سے کوئی تعلق، نہ دہشت گردی سے کوئی تعلق، نہ منشیات سے کوئی تعلق، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، اب اسی محلے میں بلکہ برابر میں بالکل ایسا بدماش رہ رہا ہے کہ جو فقط محلے کا نہیں پورے شہر کا سب سے بڑا بدماش ہے. آپ نے کبھی کسی ایسے بدماش کے پڑوسی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بینر لگا کے کھڑا ہو جائے کہ بدماش مردہ باد؟ کبھی کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کسی کو؟ آپ بھی شہر میں رہنے، انہیں دنیا کے لوگ شہر اس شہر میں رہے، بدماش مردہ باد، دہشت گرد مردہ باد، یہ جو بدماشی کرنے والا ہے مردہ باد، اس کا نام بھی لکھ دیا ہو بھلا مردہ باد، اس کا پرچم بھی چلا ہے، اس کے پرچم کو یا اس کے نام کو اپنے پیروں تلے روندے تو کیا ہوگا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کوئی اول تو ایسا کرتا نہیں، آپ کو آج تک کوئی سمجھدار آدمی ایسا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، آج تک کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا. مگر نہ جانے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا، بجائے اس کے کہ طاقت و قوت حاصل کریں، بجائے اس کے خود پاور حاصل کریں، اگر اس بدماش کا مقابلہ کرنا ہو تو کرتا کیا آدمی؟ عام طور پر یہ کرتا ہے کہ بھائی جو بڑے افسران ہیں، جو طاقت رکھنے والے ہیں، ان سے زیادہ تعلقات پیدا کرتا ہے. اگر ممکن ہوتا ہے تو اپنے پاس ہتھیار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ممکن ہوتا ہے تو گارڈ اس طرح رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. ہتھیار بھی رکھے گا تو سامنے والے کو پتا نہیں چلے گا، برابر والے کو پتا نہیں چلے گا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے ہتھیار پڑے. چپکے چپکے کام ہوتا ہے، اتنا چپکے چپکے کہ برابر والے کو بالکل ہوا تک نہیں لگنا چاہیے. یہ ہوتا ہے سامنے والے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ. تو جو بات مجھے اپنے پڑوسی کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ پورے قوم کے حوالے سے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کیا ایسی قباحت ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی. اگر اس طرح سے میں نے اس کے نام کا بینر لگا دیا کہ فنا بدماش مردہ باد، تو کیا اس کو نہیں پتا چلے گا؟ اگر پہلے وہ ظلم نہیں کر رہا تھا تو اب تو اور ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. پہلے اگر اس نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا ہمارے لیے تو اب تو ہم یقین ہے ہمارے پلان بنانے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا. پہلے اگر اس نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا تھا تو اب تو یقین بدلہ لینے کا سوچے گا. اذان موسم کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے بازو میں قوت پیدا کی جائے. کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ اپنے بازو میں قوت پیدا کی جائے، اور کیسی قوت پیدا کی جائے کہ جس سے آپ کو جہاں جہاں سے امداد ملنے کی توقع ہے ان کے ساتھ اگر مراسم بڑھانے بھی پڑ رہے ہیں تو بڑھائیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے مختلف یہودی قبیلوں سے معاہدہ کیا. ابھی بنی قریظہ کی مثال میں ایک دو دن پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا، مختلف یہودی قبیلوں سے اپنے مناسب پیدا کیے اور اس طرح سے مناسب پیدا کیے کہ ان کے حریف بن جائیں، اگر دشمن اٹیک کرتا ہے تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. ایکچوئل پیکٹ یہ ہوا تھا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا، مگر ایکچوئل پیکٹ یہ ہوا تھا کہ دونوں مل کے مقابلہ کریں گے. تو اللہ کے رسول اگر کافر ہیں تو کافر سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہیں، اگر دوسرے کافر مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کسی سے بھی مدد لینا پڑتی لیجیے. ہاں حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، مگر اس کے باوجود کسی طرح سے بھی کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، میل ملاپ کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگرچہ بذات خود آغا خان کو کوئی بھی شیعہ اچھا آدمی نہیں کہے گا. میری بات کیا ہے؟ کوئی بھی شیعہ آغا خان کو اچھا آدمی نہیں کہے گا. بھائی جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے بدتر آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آج پوری دنیا میں کوئی آدمی امامت کا دعویٰ نہیں کر رہا. اگر امامت کا دعویٰ کسی کا مشہور ہے تو اسی آدمی کا، تو دنیا کا بدترین آدمی ہے. مگر بدترین آدمی بھی اگر الحکمت و زالت المومن، حکمت دانش مندی، یہ مومن کی میراث ہے، یہ مومن کے لیے، اگر وہ کافروں کے یہاں سے ملے تو اس سے بھی لے لو، سیکھو اس سے کہ وہ کیا کر رہا. تو اگر سے یہ بدترین آدمی ہے مگر اس کے باوجود اگر اس نے وہ حکمت کا کام کیا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. پورے پاکستان میں آخانیوں کی آبادی کتنی ہوگی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خوجہ جماعت کے ممبر 50,000 تھے اچھا ایک صاحب کے سامنے یہ بات ہوئی بیان ہوئی کہ خوجا کمیونٹی کے کتنے ممبر ہیں, وہ بھی شیعہ تھے, کہا کہ 50,000. تو ان کو حیران ہوا, بس 50,000, ارے ان کے ادارے تو دیکھو کیسے بڑے بڑے کھڑے ہیں, یہ اسکول کے پروجیکٹ کھڑے ہیں, یہ کالج کے پروجیکٹ کھڑے ہیں, یہ ہاسپٹل کے پروجیکٹ کھڑے ہیں, یہ ان کے علماء اتنا کام کر رہے ہیں. 50,000 کی آبادی یا 50,000 ممبر, وہ بھی اگر پازیٹو ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں تو اتنا بڑا کام معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری شیعت میں اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا اگر پازیٹو ڈائریکشن میں کام ہو. اور اگر پازیٹو ڈائریکشن میں کام نہ ہو تو بہت بڑی آبادی بھی ہوتی ہے مگر وہ جو کام کر رہی ہوتی ہے چونکہ پازیٹو ڈائریکشن نہیں ہے تو وہ کام ہوتا ہے پھر اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, کام ہوتا ہے پھر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, کام ہوتا ہے پھر پناہ ہو جاتا ہے. تو ایکچوئل چیز, ایکچوئل مثبت پہلو وہ کبھی سامنے آتا ہی نہیں. اگر ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ اتنی چھوٹی آبادی کے باوجود لوگ یہ سمجھ لیں کہ ارے ارے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ انہوں نے کھڑے کر دیے, اس کے مقابلے میں ہم سے کئی گنا زیادہ آسانیوں کے پروجیکٹ کھڑے ہیں, ہمارے تو پروجیکٹ ہی نہیں ہے, ہمارے تو کوئی ویلو نہیں ہے ان کے سامنے. یعنی ہم اپنے پروجیکٹ کو ان کے پروجیکٹ کے ساتھ ملائے تو پتا چلے گا ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا, اتنے بڑے بڑے کام, اور ایسے شاندار طریقے سے اس نے کام کیا کہ آج حکومت ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہی ہے کہ بھائی مہربانی کرو تم یہ ایجوکیشن کا پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لو, بھائی مہربانی کرو تم یہ ہیلتھ کا پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لو, حکومت ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو. تو اب ان کی طاقت کتنی ہے, ان کی طاقت اتنی ہے کہ ان کے جماعت خانوں کے یہاں ان کے ممبران کو زیادہ بڑا پہرا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ فقط پولیس والوں کو فون کر دیتے ہیں اور پولیس والے باقاعدہ ان کے سارے اداروں کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. اور پالیسی ایسی اختیار کی ہے کہ جب یہ کافر 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 کہنا شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ان کے اداروں پہ لکھا جاتا تھا کافر, آج ان کے اداروں پہ بالکل نہیں لکھا جا رہا ہے کافر, لیکن کیسی دانش مندانہ پالیسی دکھ رہے ہیں, آج ان کے کسی ادارے پہ نہیں لکھا جا رہا ہے کافر, آج دوسروں کے ادارے پہ لکھا جا رہا ہے کافر کافر کافر. پاور انہوں نے اپنی اتنی بڑھا دی, آبادی اتنی چھوٹی ہے, حکومت ان کے ساتھ پورا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت کا بڑے سے بڑا آدمی ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو اگر پازیٹو ڈائریکشن میں کام کیا جائے تو کس انداز سے انسان ترقی کر سکتا ہے, کہاں پہنچ سکتا ہے. میں ایک دوسرے ڈائریکشن میں چلا گیا, جو آیات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اس میں رسول کے پاس یہ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے تو گھر کھلے میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں, آپ اجازت دیجیے. رسول نے کہا جاؤ اجازت دیجیے. اچھا ایک تو توکل کی بات ہے کہ رسول کو اپنے خدا پر کتنا بھروسہ ہے, مگر اس سے ایک پہلو اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی گروہ آیا, اچھا یہ اجازت دی رسول نے, پھر بعد میں یہ اجازت کینسل بھی کر دی, پہلے اجازت دی کہ جاؤ, پھر بعد میں اجازت کینسل کر دی کہ نہیں تمہیں جانے کی اجازت دی, کیوں کینسل کی؟ اس جگہ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی, سعد بن عبادہ, انہوں نے آ کے شکایت کی کہ نہیں اللہ کے رسول ان کے گھر بالکل کھلے ہوئے نہیں ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ چونکہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں خوفزدہ ہیں اس سے بھاگنے کی فکر کر رہے ہیں تو آپ سے اجازت لے کے بھاگنا چاہتے ہیں, ورنہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے گھر بالکل صحیح سلامت موجود ہیں, ان سے تو دوسرے مسلمانوں کے گھر زیادہ خطرے میں ہو سکتے تھے, یہ فقط بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رسول نے کوئی اجازت کینسل کر دی, پہلے ان کو اجازت دی, پھر ایک صحابی کے کہنے پر اجازت کینسل کر دی. اجازت کیوں دی پھر؟ اگر اجازت کینسل ہی کرنا, اجازت دی کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو صاحبان ایمان کو آپس میں بہت ہی زیادہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. وہ کیا؟ کہ اگر کوئی مومن آ کر کوئی بات ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے تو اس کی بات پر بھروسہ کریں, آپ کا ایک دم سے اس کی بات کو رد نہ کریں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں پریشانی میں ہوں, میں مشکل میں ہوں, میں اس وقت اس مصیبت میں گرا ہوا ہوں, بھروسہ کریں, ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی بات پر اعتماد کرنا سیکھیں, بالخصوص علماء کی بات پر اعتماد کرنا سیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہوں گے. ایسا نہیں کہ سارے علماء ہی جیسے, یقیناً ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہوتے ہیں, مگر اگر ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ کرنے کا اور اعتماد کرنے کا رجحان پیدا ہو جائے تو یہ یقین جانے کی اتنی بڑی یونٹی پیدا کر دے گا کہ وہ قوم جتنی اس وقت کمزور لگ رہی ہے کئی گنا زیادہ طاقتور بن جائے گی. تو رسول کے سامنے جب آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری یہ پریشانی ہے, رسول نے گویا ان کی بات کو بلیو کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, حالانکہ جانتے ہیں, مگر ظاہر کی بات جو اس نے کی تھی وہ بلیو کیا. تو ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایسا جو کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ صحیح نہیں، مگر اکثر کوشش کریں کہ جو کہہ رہا ہوگا انشاءاللہ صحیح ہوگا، غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، بلیو کرنے کی کوشش کریں، رسول نے بلیو کیا، مگر بعد میں جب آ کے دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو رسول نے کہا کہ نہیں، اب مسلمانوں کی طاقت کو کمزور بنانا اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا، چنانچہ اجازت کو کینسل کیا، اجازت کو کینسل کیا، پھر دوبارہ یہ اس میدان میں ٹھہرے۔ تیسرا اور آخری گروہ ہے منافقین کا، اور اس کے بعد مومنین کا تذکرہ قرآن کی آیتیں ہی بیان کر رہی ہیں۔ اچھا میں نے بہت ساری آیتیں نہیں پڑھی ہیں، گزارش میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ وقت بچانا چاہتا تھا میں۔ تیسرا آخری گروہ یہ ہے کہ جو دوسرے مومنین کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اچھا جیسے مسلمان ہو چکے ہیں اس لیے میں مومن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں۔ اچھا ایک آدمی ایسا تھا کہ جو جنگ کے میدان سے مدینہ شہر میں کسی کام سے گیا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی مدینہ شہر میں مسلمان وہ بیٹھا ہوا ہے اور شاندار قسم کا دسترخوان اس کے سامنے سجا ہوا ہے اور اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے زبردست، افطار کے موقع پہ تو بڑا یاد آتا ہے، روٹیاں گرم گرم پڑی ہیں فرسٹ کلاس اور ساتھ شراب کا جام بھی پڑا ہوا ہے اور یہ تو مزے سے اپنا بیٹھا ہوا ہے اور وہ سارے مسلمان لڑنے کے لیے گئے ہیں۔ جب یہ آیا وہاں سے میدان جنگ سے اور دیکھا کہ یہ تو اس طرح سے بیٹھا ہے، اس نے کہا رہے واہ تمہارے تو بڑے مزے ہو رہے ہیں، تم یہ کام کر رہے ہو یہاں پر، تم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، وہاں رسول تلواروں اور تیروں کے درمیان گھرے میں مسلمانوں کی مت فکر نہیں ہے، رسول کی مت فکر نہیں ہے، تم اپنی فکر میں اس طرح سے بیٹھے ہو۔ تو اس سے ایک بات کہی تھی، اب وہ جو اس نے بات کہی ہے جو جملے کتاب میں لکھے وہی جملے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر ذرا ممبر کو دیر نہیں دیتے جملے، اس نے کہا کہ ابے بے وقوف تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا، وہاں جا کے کیا کرے گا، یہاں بیٹھ، اس خدا کی قسم کہ جس کی قسم جس خدا کی قسم محمد کھاتا ہے، اب یہ محمد میدان سے واپس آنے والا نہیں، تو بھی میرے ساتھ بیٹھ، لہذا وہ دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں کہ جو میدان میں گئے ہیں ان کو بھی تم بلا لو اور ادھر ہی آ جاؤ۔ جب کٹھن مرحلہ ہوتا ہے تو صورت حال ایسی ہو جاتی ہے، ایک جملہ یاد رکھیے کہ جب پیسفل کنڈیشن ہو، حالات بالکل نارمل ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، تو ہر آدمی آپ کو جینٹلمین معلوم ہوگا، بہت شریف آدمی، بہت جینٹلمین آدمی، مگر جہاں حالات خراب ہوئے پھر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا جینٹلمین کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا شریف کا۔ اور یہ کٹھن حالات ہی ہوتے ہیں کہ جو آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس آزمائش کی گھڑی میں بطور خاص اپنے دین کی جو حفاظت کر سکے، ایکچوئل سچا مومن یہی ہے۔ اور قرآن کی آگے کی آیت جس کا تذکرہ بھی کریں گی کہ ایسے حالات میں بھی جو صاحبان ایمان تھے جنہوں نے پکے مضبوط دل کے ساتھ دین کو قبول کیا تھا، ان کی کیفیت بالکل الگ ہے، مگر جو متزلزل ہوتے ہیں وہ یا تو نفاق کی منزل کو پہنچ جاتے ہیں یا درمیان کی منزل میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ ایسے ہی مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب ذرا سے حالات بدلتے ہیں، اس وقت تو ہمارے یہاں ہماری کنٹری میں حالات ایسے ہیں نا کہ ہر آدمی آرام سے دین پر عمل کر سکتا ہے، ہر آدمی مسجد میں جا سکتا ہے، ہر آدمی امام بارگاہ میں جا سکتا ہے، ہر آدمی اپنے بچے کو مکتب میں بھیج سکتا ہے، ہر آدمی رات میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، دن میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ کام کو اچھا سمجھا جا رہا ہمارے معاشرے میں۔ ہاں اس معاشرے سے نکل کر اگر آپ دوسرے معاشرے میں چلے جائیں اور پھر وہاں پر برے معاشرے کے اندر یہی سچویشن اگر آپ قائم کر سکیں تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان خدا کا شکر ادا کرے، ورنہ کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ جب رسول کا زمانہ تھا رسول کے ساتھ بہت سارے اصحاب ملے ہوئے تھے، حالات تبدیل ہوئے اور تبدیل ہوئے اور تبدیل ہوئے اور حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ یزید برسر اقتدار آ گیا۔ اب حالات کیسے ہو گئے؟ اب حالات ایسے ہو گئے کہ چھوٹے موٹے لوگ بھی حسین ابن علی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ دیکھیے کتنے حالات چینج ہو گئے، کتنے حالات بدل گئے۔ یہ چھوٹا موٹا آدمی بھی امام کو مشورہ دینے چلا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجیے، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ بھلا کہاں یزید اور کہاں حسین؟ وہ مسلم نجاست ہی نجاست, یہ مسلم طہارت ہی طہارت, کوئی آپس میں ملاپ ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں. مگر بہرحال ایسا حربہ اختیار کیا گیا کہ بالآخر ایک وہ منزل آ گئی کہ آقا حسین کو اپنے نانا کا شہر خیرباد کہنا پڑا. اور خیرباد کہنے سے پہلے حسین ابن علی نے اپنے بزرگوں کی قبر پر جا کر ان کو آخری سلام پیش کیا. اللہ نے محترم, یہ بڑی مختلف تاریخ ہے. نانا کی قبر پر گئے تھے عجیب انداز سے, بھائی کی قبر پر گئے تھے بڑے عجیب انداز سے, پھر ماں کی قبر پر آئے تھے بڑے عجیب انداز سے. ایک مرتبہ نانا کی قبر کے قریب آئے اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگارا اللہم میں تجھ سے تیرے نبی کا واسطہ لے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے جو راستہ بہتر ہے وہ راستہ میرے لیے مقرر کر دے. خدا بندہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, اور میرے لیے فقط فقط وہ راستہ معین کر جو تیرا راستہ ہو, تیرے رسول کا راستہ ہو. عزیزان محترم, یہ حسین نانا کی قبر سے چلے ہیں, پھر بھائی کی قبر پر گئے ہیں, بڑے عجیب انداز سے بھائی کو خدا حافظ کیا ہے, اور اس کے بعد ماں کی قبر پر چل کیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب نانا کی قبر پر گئے تھے تو بڑے وقار کے ساتھ چل کے گئے تھے, بڑے اطمینان کے ساتھ چل کے گئے تھے, مگر جب ماں کی قبر پر گئے ہیں تو ایسے دوڑ کر گئے تھے جیسے بچہ ماں کی گود میں دوڑ کر جاتا ہے. عزیزوں, ماں کی قبر پر پہنچے اور بڑے عجیب انداز سے سلام کیا, السلام علیکم یا اماں, اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو. ایک جملہ میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں, جب ہم معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں اور زیارت کرنے کے بعد سب سے آخری زیارت الوداعی زیارت کرتے ہیں تو الوداعی زیارت میں جملہ کہتے ہیں اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتک, خدا بندہ میرے لیے اس معصوم کی زیارت آخری زیارت قرار نہ دینا, میں بار بار اس معصوم کی زیارت کو آتا رہوں. مگر عزیزو جانتے ہو حسین نے اپنی ماں کی قبر پر کھڑا ہو کر کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ حسین اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے مادر گرامی میرا آخری سلام قبول کیجیے, اب قیامت کے میدان میں آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کا حسین آپ کو ودا کرنے کے لیے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ. پروردگارا اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے تبسل کو قبول فرما. خانواد اس متطہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں اس دنیا میں موجود ہیں, بالخصوص حاضرین محفل کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما, ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما, ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدا بندہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما, علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں, بالخصوص پارا چنار کے مومنین اور عراق کے مومنین اور اس طرح سے پاکستان کے بعض علاقوں میں مومنین, پروردگارا ان تمام کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ اس سلسلے میں جو بھی ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما.